بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب تعالى کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے مقام، مرتبہ اور بلندی انہی کے لیے رکھی ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور پھر ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالی علمی بلندیوں سے نواز دے. آج کی ہماری یہ پہلی کلاس، جو کہ نخبۃ الصحیحین میں پہلی حدیث کے متعلق ہوگی، کیونکہ آج ہماری پہلی کلاس ہے تو آج انشاءاللہ جہاں پہلی حدیث کے متعلق اس کے مفاہیم اور اس کی وضاحت کے متعلق گفتگو ہوگی، ہم ترتیب سے پانچ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلا جو مہم پہلو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، یہ سلیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو حاصل کرنے کے لیے کن کا چناؤ کرتے ہیں، اور اس مبارک منہج اور مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کا چناؤ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم علم کی مختصر تعریف کریں گے، پھر علم کی مختصر فضیلت بیان کریں گے، اور پھر اہل علم کی مختصر فضیلت ہوگی، اور پھر علم کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نفع مند علم نصیب فرمائے. بنیادی طور پر علم کا مطلب ہے پہچان، علم کا مطلب ہے معرفت، علم کا مطلب ہے ادراک. صحیح علم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ہو جائے، جس سے انسانی زندگی کے مقاصد اور اہداف کا ادراک ہو جائے. اس لیے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، وَإِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيقَتِهِ، اصل علم یہ ہے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک ہو جائے. جب انسان حقائق سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کی ساری زندگی ایک خوبصورت حقیقت بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بلند ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے آپ کے پاس نہ تھا. اور یہ سکھانا، یہ تعلیم دینا، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا فضل ہوا. تو جس شخص کو اللہ تعالی نورانی علم سیکھنے کا موقع دے دیں، یہ اس شخص کے لیے بہت بڑے فضل کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس علم سیکھنے والوں کی صف میں ہمیں شامل فرمایا. علم ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے، انسان مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، لیکن علم کی برکت اور یہ خوبصورت عمل پھر بھی منقطع نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب کوئی بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین ایسی نیکیاں ہیں کہ قیامت تک وہ اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی رہتی ہیں. پہلی نیکی، من صدقۃ جاریہ، اس نے ایک ایسا صدقہ جاریہ اللہ کی راہ میں کیا، مثال کے طور پہ پانی کا بندوبست کیا. جب تک لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکا، لیکن اس پانی کو استعمال کرنے والے جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس کے بندوبست کرنے والے کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھواتے رہتے ہیں. او علم ينتفع به، دوسری بات، انسان کے مرنے کے بعد بھی جو اس کے لیے نیکی کا باعث بنتی رہتی ہے، ایسا علم جو اس نے لوگوں کو سکھا دیا اور لوگ اس علم سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی خوبصورت ہو رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں خوبصورت انداز اپناتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی امن، محبت، اخلاق، احترام اور نرمی کے پہلوؤں کو غالب کرتے ہیں. یہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک یہ سکھایا ہوا علم آگے سے آگے منتقل ہوتا رہتا ہے، اس شخص کو نیکی پہنچتی رہتی ہے. اولد صالح يدعو له، اور تیسری نیکی، جب انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو یہ اولاد اگر زندگی میں کبھی ہاتھ اٹھا کے اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا کر دے تو قیامت کے دن جنت کے بلند درجات حاصل ہوں گے، ایک شخص کو صرف اس لیے کہ اس کی اولاد نے اس کے لیے دعا کی ہے. والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک اس کی اولاد دعا کرتی رہتی ہے باوجود اس کے کہ فوت ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں. تیسری فضیلت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان اطہر پہ یہ بات جاری کی، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، اس کے دو مقصد ہیں نکلتے وقت، یا میں خیر اور بھلائی سیکھوں گا یا خیر اور بھلائی سکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے یہ انسان، کان له کاجر حاج تاما حجته، جس طرح ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے اور مکمل حج کر کے واپس پلٹتا ہے، جتنا اجر اسے نصیب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو بھی اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، یہ وہ واحد ہستی ہے جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلی، رب تعالیٰ نے عام لوگوں سے اس کو پروٹوکول نہیں دلوایا، بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے کسی بھی انسان کے علمی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی فضیلت میں پانچویں خوبصورت بات بتائی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، جو شخص گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، جس راستے پہ بھی چلتا ہے، اصل میں وہ عام راستے پہ نہیں چل رہا، اس نے تو اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جتنا انسان کے لباس اور اس پہ گرد پڑتی ہے، اللہ رب العزت اس کی راہ میں نکلنے والے کے اوپر جو گرد پڑے گی اتنی ہی قیامت کے دن اسے کستوری عطا کر دیں گے۔ تو علم کی تعریف اور اس کی فضیلت کے بعد جب انسان علم سیکھ لیتا ہے تو اس کو صاحب علم کہتے ہیں، اہل علم کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر دیا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس انسان میں پیدا ہو سکتا ہے جس کے پاس علم آ جائے، اور علم بھی وہ جس کو اللہ نے علم کہا ہے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کی خوف کی نعمت، خشیت۔ انسان دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، اور اللہ کا خوف جتنا آتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس کے مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثة الانبیاء، علم والے ہی انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے گئے، اس لیے علم والوں کو مال کی ہوس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء تو وراثت میں علم چھوڑ کے گئے، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اس لیے جس شخص کو علم کی وراثت مل گئی اس سے بڑی کوئی وراثت نہیں۔ اس لیے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن قرآن نے تذکرہ کیا کیا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، صحیح وراثت کا حق اگر حاصل کیا ہے داؤد کی وراثت سے تو اس کے بیٹے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے حاصل کیا ہے. تو جو لوگ انبیاء کے وارث ہوں اس سے بلند پایا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ تیسری فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں ان کی فضیلت بیان کی ہے جن کو اہل علم کہتے ہیں. فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ قمری نظام, یہ شمسی نظام, چودھویں رات کے چاند کی روشنی اور چمک اور دمک عجیب ہوتی ہے. جس طرح چودھویں رات کو چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے, اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پہ ہوتی ہے. بلکہ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو غور سے سنا اور پڑھا جائے, تذاکر العلم ساعہ, ایک گھڑی علم کا مذاکرہ کرنا, علم کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی گتھیاں سلجھانے کے لیے پلاننگ کرنا, ایک گھڑی, احب الی من احیائها. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے, وہ درجہ نہیں پا سکتا نہ سجدے اور تہجد سے جو ایک گھڑی اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو حاصل کرنے میں انسان گزارتا ہے. چوتھی فضیلت, یہی وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے علم سے نواز دیا جو 14 کے 14 طبق نورانی مخلوق سات آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر جو مخلوقات ہیں, انسان ایک مخلوق ہے, اور مفسرین کے قول کے مطابق 22,000 مخلوقات ہیں. یہ 14 کے 14 طبق ان کی دعاؤں کا محور و مرکز اگر ہے تو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور پھر وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النمل فی جحرها وحتى نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات بشمول چونٹیوں کے اپنے بلوں میں اور ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے اور سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں, یہ سب کے سب اگر کسی انسان کی بخشش, مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں تو وہ شخص ہے, علی معلم الناس الخیر, جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. پانچویں فضیلت, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. کائنات میں سب سے عظیم لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے, جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ہے, کہ ان کا ایک ایک حرف قیامت کے دن تک صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن، سات ایسے لوگ ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، اور دوسری روایت کے الفاظ سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، سات عمل انسان کی موت کے بعد اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور رفع درجات کا سبب بنتے رہتے ہیں. پہلا وہ عمل جو صدقہ جاریہ بنتا ہے، من علم علما ونشر، جو شخص کسی کو علمی کوئی بھی بات سکھا دیتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی نشر و اشاعت کا سبب بن جاتا ہے. اور دوسرا کام وولدا صالحا ترک، اس نے اپنے بچے کی تربیت خوبصورت کی اور اسے نیک بنایا. او مصحفا ورس، یا اس نے اپنی وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا ہے، وہ قرآن خریدتا ہے مسجد میں رکھ دیا، کوئی قرآن پڑھنے والا ہے قرآن اس کے لیے خرید کے دے دیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور قرآن پھر بھی اس کے گھر میں موجود ہے. او مسجدا بنا، یا جس نے مسجد بنا دی. او بیتا لابن السبیل بناہ، یا کسی نے مسافروں کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کر دیا. او نہرا اجراہ، یا اس نے مسلمانوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہر کا بندوبست کیا. او صدقۃ اخرجها من مالی فی صحته وحیاتی، یا اس نے صحت کی حالت میں صدقہ دیا. دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سارے لوگ ہی چاہتے ہیں صدقہ دیں اور بیماری ختم ہو. اصل صدقہ وہ ہے جو دو حالتوں میں ہو، صحت بھی ہے اور وہ خوشی کی حالت میں بھی ہے. غم کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں تو انسان کہتے بھی ہیں اور لوگ صدقہ کرتے بھی ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آپ خوشی کی حالت میں اللہ کو نہ بھولیں. یعرفک فی الشدہ، جب آپ پہ کوئی سختی آئے گی اللہ تمہیں نہیں بھلائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھ فضیلتیں جو بیان کی ہیں، جن کو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، علم کے حوالے سے دو اور ضروری باتیں کہ میں اور آپ علم کیسے سیکھیں، اس کا طریقہ کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس نعمت کو اپنے دامن میں کیسے جمع کر سکتا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اخی لن تنال العلم الا بسته سانبئك ان تصيرها ببياني، میرے بھائی چھ چیزوں کے بغیر تم علم حاصل نہیں کر سکتے، جس کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں. وہ چھ چیزیں امام شافعی نے کون سی بیان کی؟ رحمہ اللہ، زکاء، انسان کو جو اللہ تعالی نے ذہانت سے نوازا ہے اس کا صحیح استعمال. وحرص، جب تک شوق اور تڑپ نہ ہو علم نہیں آتا. وبلغۃ، علم حاصل کرنے کے جو دواعی ہے، جو ضروریات ہیں، وہ جب تک پورا نہ کرے. آپ کہیں پڑھنے جانا چاہتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. واجتہاد، جب تک انسان کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے بقدر الكد تنقسم المعالی من طلب العلا سهر الليالي. جتنی کسی کے محنت ہو اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازتے ہیں، اور جنہوں نے بلندیوں کی خواہش کرنی ہوتی ہے وہ رات کو پھر بیدار بھی رہتے ہیں. تروم عزا وتنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی. انسان بلندی بھی چاہے اور ساری رات سو کے گزار دے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے موتی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اسے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے. اس لیے محنت جب تک انسان نہیں کرتا اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. وصحبت استاذ. پانچویں چیز، جب تک وہ کسی استاد سے روبرو بیٹھ کے نہیں پڑھتا اس کا علم کبھی بھی محفوظ نہیں ہوتا. اور یہاں میں پانچویں بات کے ضمن میں تین گزارشیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی گزارش، من یأخذ العلم عن شیخ مشافہۃ یکن عن الزیغ والتصحیف فی حرم. جو شخص باقاعدہ کسی استاد سے پڑھتا ہے اس کا علم ہر قسم کے ٹیڑھ پن اور کجروی سے محفوظ رہتا ہے. ومن كان آخذا للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم كالعدم. جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ذوق بہت ہے، میں خود بھی اسٹڈی کر کے یہ سیکھ سکتا ہوں، اس کا علم اہل علم کے نزدیک کل عدمی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کسی نبی کو مبعوث نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتے. اور آج کل کی یوتھ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، یہ جتنی ایپلیکیشنز اور ٹولز آئے ہیں یہ بہتر سے بہتر فوائد دینے کے لیے تو ہیں، اس سے استاد اور کتاب سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. ایک سافٹ ویئر بھیج دیتے اور بلکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے اور جتنی بھی مخلوق تھی سب کے گھر میں ایک یو ایس بی اور اسی طرح میموری کارڈ گرا دیتے اور لوگ سیکھ لیتے. انبیاء کو بھیجا ہے، انسان کی رائے کو پالش استاد کرتے ہیں، اس کے رویوں کو، اس کی تربیت اور کانٹ شانٹ تہذیب جو ہوتی ہے یہ استاد کے بغیر ممکن نہیں. دوسری گزارش، دنیا کے اندر اس وقت بھی آپ دیکھیں جو گزر چکے جو موجود ہیں، جس شخص نے کسی استاد سے باقاعدہ علم نہیں سیکھا وہ کبھی بھی دنیا کو فتنوں سے بچائے گا نہیں، فتنوں میں ڈالے گا. جو استاد سے سیکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اصل میں اس خمیر کو دیکھا ہوتا ہے جو علم کا خمیر ہے، اور علم ہے اللہ کی معرفت کا نام. وہ لوگ کبھی آپ کو فساد کرتے نظر نہیں آئیں گے، معاشرے کے اندر بدمنی کا شکار نہ ہوں گے نہ کریں گے. صحیح علم جن کے پاس ہے ان کی زندگی کا تھیم یہ بنتا ہے رب کی رضا. دوسری بات، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، ہر وقت علم کی بات کرنا، معاشرے کے اندر امن، احترام اور اخلاقیات کو بلند کرنا، یہ ان کے زاویہ زندگی ہوتے ہیں جس سے وہ کبھی بھی منہ نہیں پھیرتا. لیکن جس نے خود سے مطالعہ کر کے، کچھ لوگ آج کل چینلز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے علم آئے گا، کچھ لوگ سیڈیز کو سمجھتے ہیں کہ علم یہاں سے بھی آ جائے گا، اور کچھ لوگ، اگرچہ اس سے فوائد تو ہوتے ہیں لیکن جو علمی بلندی ہے اور اس کی دقت اور فہم و بصیرت ہے یہ استاد کے بغیر ممکن نہیں. چھٹی بات، وطول زمانی، امام شافعی کہہ رہے ہیں جب تک آپ لمبا وقت اس پہ نہیں لگائیں گے آپ علم کی بلندی حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا عموماً یہ جی چاہتا ہے کہ ایک سے دو دن میں ہم امام بخاری بن جائیں، حالانکہ مجھے اور آپ کو شاید یہ بھول جاتا ہے کہ امام بخاری صرف بصرہ میں جب پڑھنے گئے تو 13 دن تک صرف پتے کھا سکے، ان کو کھانا میسر ہی نہیں آیا. ہم 8 سے 10 دن کا کورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی امام شافعی بن جانا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے احتجنا الی البصل فلم نجدہ، ایسا وقت بھی آیا کہ کچا پیاز کھانے کو بھی ہمیں نہیں ملتا تھا. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس سو کے اٹھے تو ہمارا بھی وہ لقب ہم تک پہنچ جائے جو امام دارمی کا لقب تھا، کہ وہ اپنی انگلیوں پہ وراثت کے حساب کیا کرتے تھے. جو آج ایک مسئلہ آ جائے تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے اور وہ آنن فانن جواب دیتے تھے زبانی. کسی نے پوچھا آپ کو حدیث کا سوال ہوتا ہے تو پھر بھی ویسے ہی جواب، وراثت کے حسابات ہوتے ہیں تو پھر بھی ویسے ہی جواب، راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 30 سال ہو گئے ہیں ایک مرتبہ بھی میں چارپائی پہ نہیں لیٹا، بوریوں پہ لیٹ کے گزارا کیا ہے، یہ اللہ تعالی نے مقام اس لیے دیا ہے. آج میں اور آپ شاید یہ خواہش کر بیٹھتے ہیں بس 2 مہینے کا کورس کر لیا، اب میرا بھی وہ مقام ہونا چاہیے جو لغت میں عربی زبان میں امام اخفش کا مقام تھا، جو لغت کے 4 پلرز ہیں جس میں ابن درید ہیں اور امام کسائی ہیں اور اسی طرح امام اصمعی ہیں اور اخفش ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پہ جب امام اخفش پڑھنے گئے استاد کے پاس تو گنتی کے 100 دن تک صرف کچے شلغم انہوں نے کھائے، کھانا اور میسر نہیں آیا. طول زمانی، جب تک لمبا وقت نہیں انسان لگاتا وہ انسان کی عادت نہیں بنتی. اور اسی طرح عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسع ان 6 چیزوں کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، کبھی بھی علم مبارک نہیں انسان کا بنتا جب تک وہ اپنی نیت کو خالص نہ کر لے. نیت کو خالص کرنے کے بعد دوسرا کام ثم الاستماع، ایک ہوتا ہے سماع ایک ہوتا ہے استماع. سمع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، آپ سن بھی رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سننا ہے. استماع کا مطلب ہوتا ہے بغور سننا، اور اس میں پھر دائیں بائیں التفات نہیں ہوتا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کتنے مبارک اور روشن چہرے بیٹھے ہیں. جو پرانے علماء تھے بہت زیرک علماء تھے، سفیان ثوری کے سامنے اگر کوئی بیٹھنے والا پڑھنے والا دائیں بائیں دیکھتا تو اپنی بات روکتے اور کہتے کہ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ، آپ نہیں پڑھنا چاہتے. اور پھر وہ دلیل دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے حدیث سننے کے لیے کَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرِ، اس طرح وہ انہماک سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر دائیں بائیں التفات کیا تو اڑ جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں انسان کے سر پہ پرندہ تو نہیں بیٹھے گا، اس وقت بیٹھے گا جب سمجھے گا شاید لکڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو استماع جو ہے غور سے سننا، اس سے دل میں جو علمی گفتگو ہوتی ہے وہ راسخ ہوتی ہے. تیسری بات ثم الفہم، عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے جو شخص سمجھ کے نہیں پڑھتا علم اس کو بھی کیا فائدہ دے گا. بات علم کی سنتے سنتے اس کی سوچ کسی اور جگہ چلی جائے وہ سمجھ نہیں سکتا. تو تیسرا درجہ جو ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. چوتھی بات ثم الحفظ، جب تک اس کو یاد نہیں کرتا تو یہ کچھ دیر کے بعد باوجود اس کے کہ اس نے علمی گفتگو اور علمی زاویے اور اصول و ضوابط سنے ہوں گے بھول جائے گا. اس کے لیے آسان پہلو جو علماء نے اختیار کیا جو آج سے 1400 سال پہلے سے جاری ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی بات ہوتی وہ لکھ لیا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا اور آج تک یہی سلسلہ ہے. جب انسان لکھ لیتا ہے تو پھر ساتھ سن رہا ہوتا ہے, یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, انسان کی وہ قوت, وہ صلاحیت جس کو قوت سماعت کہتے ہیں, اور وہ صلاحیت کہ سننے کے بعد بغیر بولے وہ الفاظ زبان پہ بھی جاری ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا ہے تو انسان کے میموری میں محفوظ رہتے ہیں. ثم العمل, علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو انسان سیکھتا جائے اس پہ عمل بھی کرتا جائے, اور اس لیے صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارک تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, كان اذا تعلم احد منا 10 آیات, جب ہم میں سے کوئی 10 آیتیں سیکھ لیتا, لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن, 11 آیت اس وقت تک نہیں پڑھتا تھا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو سمجھ نہیں لیتا تھا اور پھر ان کے مطابق عمل نہیں کر لیتا تھا. تو علم محفوظ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے ساتھ ساتھ جب انسان ساتھ ساتھ عمل کرتا رہے. اور اگلی بات جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں وہ ہے ثم نشر, آپ نے جو بات سنی, جس کو سمجھا, جس کو لکھا, جس کو یاد کیا, اپنی زندگی کے عملی زاویوں میں شامل کیا, اگر اس کو آپ اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ میں نے بھی انشاءاللہ اس مبارک مشن کے کاروان میں شامل ہونا ہے, میں بھی کل کو پڑھاؤں گا, میں اپنے بھائیوں کو اس کی دعوت دوں گا, اپنے دوستوں تک یہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاؤں گا. جب انسان میدان دعوت میں نکلتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو اللہ اور روشن کرتے ہیں اور اس کا علم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. یہ 11 باتیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے, لیکن میں 3 باتوں کا اضافہ ضروری سمجھتا ہوں. 12ویں بات, جو شخص جب تک استاد کا احترام نہیں کرتا کبھی عالم نہیں بنتا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ سلف کا یہ طریقہ تھا جو مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہمیں پڑھانے والا بھی تو انسان ہی ہے نا. وہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تو یہ دعا کر کے نکلتے, اللهم استر عیب معلمی عنی, اے اللہ میرے سکھانے والے کے عیبوں پہ ایسا پردہ ڈال کے مجھے نظر نہ آئے. ولا تذهب برکت علمه منی, اے اللہ وہ بھی انسان ہے, میرے دل میں اس کے لیے ہر وقت احترام اور محبت رکھ, اس کی علم کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے جو 14 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ استاد کے ساتھ جتنا احترام جس نے بھی کیا اتنی ہی دعائیں لی, اور اس دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا جو کسی کی سوچ میں نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس جن کی عمر 13 سال تھی جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے, اور 18 سال کی یہ مفتی تھے اور 65 سالہ لوگ اس کا فتویٰ مانتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو اتنا کمال آخر کیوں ملا ہے, انہوں نے ویسے تو بہت سارے جواب سمجھائے جن میں سے میں اختصار سے چند جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا سب سے پہلا راز یہ ہے میرے رب کا فضل ہے. بہت پیارا جواب ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں, میرے رب کی رحمت اس کا فضل ہے. دوسرا جواب, یہ وہ عبداللہ بن عباس ہیں جن کو اصل میں اللہ کے رسول جو ان کے استاد تھے انہوں نے دعا دی تھی. دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ تأویل وفقہ فی الدین, اے اللہ اس کو فہم و بصیرت سے نواز دے اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. 1400 سال گزر گئے ہیں, ایسا مفسر پیدا نہیں ہوا. تیسرا راز جو میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ لکھا جائے, کہتے تھے میں اس لیے اتنا علم مضبوط اللہ نے مجھے دیا ہے, بلسان سؤول وبقلب عقول, میں نے جو بھی بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں جب تک سمجھ نہ لیتا سوال نہ کر لیتا میں کبھی آگے نہیں گیا. وبقلب عقول, لیکن جو بھی میں نے بات سن لی میں نے اس کو اچھی طرح دل میں جگہ دی, جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ مضبوط علم سے نواز دیا. اور چوتھی بات تو بیان کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, دل ہو تو ایسا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پڑھنے والی ہے, اور اتنی پسندیدہ یہ شخصیتیں ہیں, ایسی اللہ تعالی نے ان کو کمالات سے نوازا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں پڑھانے بھی بیٹھتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے. آج کوئی شخص یہ نہیں چاہتا, آج ہر لوگ یہی چاہتے ہیں, ویسے لوگ پڑھے لیکن مجھ سے بڑا کوئی نہ بنے. لیکن ہمیں کیا کہنا چاہیے, اے اللہ جو میری کوتاہیوں کی وجہ سے میرے پاس علم نہیں آ سکا, مجھ سے سننے والوں کو اللہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے مجھ سے بھی زیادہ فہم سے نواز اور علم سے نواز, جو میں نہیں دین کا کام کر سکا اللہ تو ان سے لے لے. اور اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں, امام بخاری بھی تو کسی کے شاگرد ہی تھے نا, استاد تو ان کے بھی تھے, لیکن آج نام تو شاگرد کا ہے, اساتذہ کا تو اتنا نام نہیں ہے. یہ خیر خواہی جو ہے, یہ محبت جو ہے علم کی اور دین کی, یہ سینے میں موجود تھی. اور پانچواں انہوں نے بتایا کہ جب بھی عدل کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کسر اللہ من امثالک, اے عدل و انصاف کی بات کرنے والے قاضی اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے. لوگ کہتے ہیں آپ کا کوئی کیس ہے, میں کہتا نہیں, اصل میں معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام مجھے پسند نہیں بڑا ہے. بارش جب ہوتی تو خوش ہوتے, لوگ کہتے ہیں بارش یہاں تو ہوئی نہیں, فلاں علاقے میں ہوئی, آپ کی وہاں کوئی زمین ہے؟ کہتے نہیں, مسلمانوں کی خوشی مجھے پسند ہے, میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب میرا کوئی مسلمان بھائی خوش ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے بھی یہ بارہویں بات, جب تک استاد کا احترام نہ ہو انسان کو علم کی وہ گہرائی نصیب نہیں ہوتی. بلکہ سادہ زبان میں اگر آپ سننا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جس حکیم اور ڈاکٹر پہ اعتماد نہ ہو اس کی دوائی اور پڑیا کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو اعتماد ہی نہیں. اس لیے سلف یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص یہ کہتا ہے لما, کیوں جی, اگر استاد کو غصے میں بغیر کسی وجہ کے یہ کہتا ہے لن یفلح ابدا, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے تو صرف یہ دعا کر کے آیا کرتے تھے. تیرہویں بات, لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر, حیا کرنے والا بھی عالم نہیں بن سکتا. حیا سے کیا مراد ہے؟ حیا سے مراد ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, کہتا ہے میں پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے, کچھ بھی نہیں, لوگ تو خوش ہوں گے کہ چلو اس کی وجہ سے ہمیں بھی سمجھ آ گئی. وہ پوچھتا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ آئے نہ آئے وہ خاموش رہتا ہے, یہ عالم نہیں بن سکتا. ولا مستکبر, تکبر کرنے والا بھی کبھی عالم نہیں بن سکتا.
تکبر کیا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے. ایک یہ بھی تکبر کی کیفیت ہے. لو یہ بات جو بتا رہے ہیں تو مجھے پہلے بھی پتا ہے. میرے پیارے بھائی آپ کو تو پہلے پتا ہے لیکن بتانے والے کو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے. اور دوسری بات اگر پتا بھی ہے تو خیر کی بات دو مرتبہ سننے کا گناہ تو نہیں, اتنا اجر ہی بڑھے گا نا. ہم روزانہ ہی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما. سیدھا راستہ ملا ہے تو نماز پڑھتے ہیں نا. اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا کر دیا, ای ثبتنا علی الہدایہ, اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. آخری بات جو چودھویں بات ہے, علم کیسے سیکھا جاتا ہے؟ جس جگہ آپ علم سیکھتے ہیں اور جو علم سیکھ رہے ہیں وہ منہج, وہ منہاج, وہ دانشگاہ, اس کے بارے میں پڑھنے والے کی زبان پہ کبھی بات نہیں آنی چاہیے. اسی لیے تشویح المنظر جو ہے, تشویح المنہل, جس جگہ سے انسان پانی پیتا ہے, جس جگہ سے انسان کی پیاس بجھتی ہے اور جس منہج کو اس نے اختیار کر لیا ہے, پوری زندگی اس کے بارے میں زبان نہ کھولے. اس لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے جو لوگ کہا کرتے تھے اتفاق سے, وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی, جس وطن کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے وہاں رہنے کا ہمیں حق بھی نہیں. ومنہج لا نحمی, جس مشن اور منہج کو اختیار کر کے ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, لا نستحق ان ننسب الی, ہمیں حق بھی نہیں ہے کہ ہماری نسبت ادھر ہو. پھر جن کی نسبت ہے ان کی نسبت رہنے دی جائے اور اپنی نسبت توڑ لینی چاہیے. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں ذرا دیکھ کے آؤ کہ پہلی صف میں کون لوگ بیٹھے ہیں. واپس آ کے کہتے ہیں سارے غربا ہی بیٹھے ہیں. تو مسکرا کے کہے یاد رکھنا قیامت کو بھی فیصلے اسی طرح ہی ہونے ہیں. جو آج پہلی صف میں ہے کل کو بھی وہ پہلی صف میں ہوگا. وہاں یہ نظام دنیا کا نہیں ہے, وہاں تو تقوی اور نیکی کا ایک میدان ہے. جو آگے چلا گیا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا. علم کے بارے میں چند دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. رب زدنی علما. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفہما. اللہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرما اور پھر ہمیں بصیرت میں بھی اضافہ فرما اور ہمیں یقین سے بھی نواز. اور تیسری دعا جو آپ ہر روز صبح کی نماز کے بعد مانگتے ہی ہوں گے کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جس سے مجھے, میرے گھر والوں کو, میرے خاندان اور معاشرے کو نفع ملے دنیا میں بھی اور آخرت. اور پاکیزہ مجھے مال عطا فرما, رزق عطا فرما اور عمل وہ عطا کر دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے, شرف قبولیت سے نوازا جائے. چوتھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے, آپ نے آیت ابھی سنی, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک, اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کی دعا کرتا ہوں. فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنت, اور یہ فضل اور رحمت اس کے مالک اے اللہ آپ ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے, نہ ہی کوئی اور یہ فضل اور رحمت دے سکتا ہے. پانچویں اور آخری دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ پیج آپ کو دے کے جاؤں, آپ اس کی کاپی کروائیں, آپ کے پاس محفوظ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے, اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور کشادگی کا. یہ تبنگری اور غنا اور کشادگی صرف مال کی ہی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے بارے میں انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تبنگری اور کشادگی نصیب فرمائے. علم کے بارے میں چند باتیں آپ نے سنی ہیں, تو آئیے آج ہم پہلی حدیث کا آغاز کرتے ہیں. اگر سب کے پاس کتابیں موجود ہیں تو آپ ذرا کتاب نکال لیجیے. اگر کسی محترم کے پاس کتاب نہیں ہے تو اپنے ساتھی کے ساتھ آج کم از کم شیئرنگ کر لے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو کتابیں مہیا ہو جائیں گی. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ میں بہت چھوٹے چھوٹے کلمات میں دوبارہ سے دہراؤں گا, آپ ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اس کو دہرا لیجیے. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ایک مرتبہ پھر آپ سن لیجیے غور سے کہ کس کس لفظ کو کس طرح ادا کیا جائے گا. عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدیث کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا جو انداز سلف صالحین کا تھا، میں چاہوں گا کہ ہم وہ مکمل تو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اختصار کے ساتھ حدیث کے اسی انداز کو ہی لے کے ہم چلیں گے. اس کے لیے اپنی کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے. کسی بھی حدیث کی آپ نے فہم حاصل کرنی ہے تو آپ کو 10 چیزیں سمجھنی چاہیے. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ نمبر 2، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ نمبر 3، اس حدیث کا متن. نمبر 4، اس حدیث کو یاد کرنا. نمبر 5، اس حدیث کا ترجمہ. اور نمبر 6، اس کا مفہوم کیا ہے. اور نمبر 7، جس طرح کسی بھی آیت کا سبب نزول ہوتا ہے، حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول نے کب کہی، مسئلہ کیا پیش آیا تھا، یہ ہے سبب. اور اسی طرح 8واں پہلو، اس حدیث کا حکم کیا ہے، حدیث صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعف ہے، اگر کوئی ضعیف ہو تو. 9ویں بات، اس حدیث سے ہمیں فوائد اور ثمرات کون سے ملتے ہیں اور مسائل کون سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اور 10ویں اور آخری بات، یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے، اگر میں خود جا کے اس کو پڑھنا چاہوں تو میرے لیے آسانی ہو. میں ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتا ہوں، اتفاق سے انشاءاللہ ہمارے جو ٹیم کے ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آئندہ سے یہ چیزیں آپ کے سامنے پروجیکٹر پہ ہوں گی باذن اللہ تعالی. آج چونکہ پہلی کلاس تھی، سب سے پہلے اس حدیث کے راوی کون ہیں، دوسری بات اس حدیث کی سند کیسی ہے، اس حدیث کا متن کیا ہے، تین باتیں، چوتھی بات اس حدیث کو یاد کرنا جو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، اور پانچویں بات اس حدیث کا ترجمہ، لفظی ترجمہ. پھر اس کے بعد چھٹی بات، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے یہ کب فرمان جاری کیا، اور پھر اس حدیث کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد اس حدیث سے کون سے احکامات اور مسائل ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور آخری بات یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث کو آج اسی طریقے سے ہی اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی، اور ہم نے ایک لفظ بولا ان عمر رضی اللہ عنہ، تو سمجھ آئی کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے جو ہیں وہ ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ آئیے ان کے بارے میں چند الفاظ لکھیے. یہ خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ ہیں جن کا نام تھا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح، اور ان کا پورا نسب نامہ موجود ہے اگر آپ لکھنا چاہیں، بن عبد اللہ بن قرط بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی. اللہ کے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو دوسرے خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہے. ان کی کنیت ابو حفص تھی، اور ان کا لقب تھا فاروق، کیونکہ ان کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان میں ایک حد فاصل قائم کر دی، انہوں نے فرق کر دیا تھا. جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر بھی صحابہ چھپ کے ہی نماز پڑھنے لگے، کہا اللہ کے رسول پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام الفیل کا جو ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب بیت اللہ پہ حملہ کیا گیا ابرہہ کی طرف سے، اس کے 13 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 27 ذی الحجہ اور بعض روایات میں 1 محرم 23 ہجری کو 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں، اللہ تعالی کی پسند دیکھیے، میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، وہ کہنے لگے میرے رب کے فیصلے دیکھیے کہ اپنے محبوب کو بھی اٹھایا تو 63 سال کی عمر میں، پھر اس کے ساتھ جن جن کو لٹایا سیدنا ابو بکر کو بھی اٹھایا 63 سال کی عمر میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا تو 63 سال کی عمر میں، اور ان کا جنازہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بن سنان نے پڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حجرے میں ان کو دفنایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خواب آئی تھی کہ میرے حجرے میں 3 چاند گرے ہیں، تو یہ خواب سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس خواب کا پتہ چلا تو خاموش رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا، بیٹا وہ جو تمہیں خواب تھا ان 3 چاندوں میں سے یہ پہلا چاند آپ کے حجرے میں ہے، اور باقی کون تھے؟ اسی حجرے میں اگر مدفون ہے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ اتنا بڑا یہ مقام ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه۔ یہ ایسا انسان ہے عمر، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ کیسے حق کو جاری کیا؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس اوقات ایک مشورہ دیتے اور اللہ وہ قرآن بنا کے جبریل کے ذریعے نازل کر دیتے۔ زیادہ نہیں، 3 مثالیں آپ اشارہ کر لیجئے۔ بیت اللہ میں آئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، کیا خیال ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز نہ پڑھے؟ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور قرآن کی آیت لے کے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی۔ رائے کس کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے ایک رائے پیش کی، دخل علیک البر والفاجر، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنا اچھا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے پاس سے تو حکم نہیں دے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ ابھی یہ بات ہی کی، جبریل امین کا نزول ہوا اور پردے کی آیات نازل ہو گئی۔ رائے اور مشورہ کس کا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب مشرکین مکہ کو پکڑا گیا تو ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ چلو ان کو قتل نہ کیا جائے، جو بدر کے مقام پہ قیدی بن گئے تھے، یہ کچھ مسلمانوں کو پڑھا دیں اور یہ عرصہ طے کر لیا جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں, اللہ کے رسول آپ اپنے حوالے اپنے کریں, میرے رشتے دار میرے حوالے کریں, ان کی گردنیں اڑا دیں. کہا عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی اتنی بات ہی ہوئی تو جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے, ما كان لنبي ان يكون له اسرع حتى يسخن في الارض. اللہ کا فیصلہ بھی وہی آ گیا. اس لیے اس صحابی کا مقام اتنا ہے, نبی کے بعد اگر کوئی اور نبی ہوتا تو نبی کی زبانیں اطہر بول رہی ہیں, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن کوئی ہے نہیں, اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. اور فرمایا اس کی زبان پہ تو اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. تیسری بہت بڑی فضیلت اس صحابی کی وہ یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب سنائی صحابہ کو کہ مجھے خواب آئی ہے. خواب کیا آئی ہے کہ مجھے ایک دودھ بھرا ہوا پیالہ دیا گیا, میں نے وہ پیالہ لیا اور دودھ پیا, اتنا میں نے پیا کہ میرے ناخنوں سے اس کی تازگی نکلنا شروع ہوگی, پھر میں نے وہ پیالہ باقی جو تھا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا. صحابہ پوچھتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو بچا ہوا پیالہ میں نے عمر کو دیا, یہ حقیقت میں وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا جو میں نے باقی بچا پیالہ عمر کو ہاتھ میں دے دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں, کسی کی قمیض جو ہے وہ اس کے چیسٹ تک ہے, کسی کی قمیض تھوڑی سی اور لمبی ہے, کسی کی اور لمبی ہے, لیکن ایک ایسا نوجوان آیا جو عمر تھا اور اس پہ قمیض اتنی لمبی تھی کہ اس کے پاؤں تک پہنچی ہوئی تھی, جو اس کو کھینچ رہے تھے. فرمایا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے الدین, سر سے لے کے پاؤں تک جو قمیض نظر آ رہی ہے, جو کندھوں سے پاؤں تک, یہ اللہ تعالی نے عمر کو اتنا دین کی مضبوطی عطا کی ہے. اس صحابی کی ایک بہت بڑی جو اور چوتھی فضیلت ہے جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے میں چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے, اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا, بلکہ فرمایا رأیت الشیاطین الانس والجن فروا من عمر, میں نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو شیطان ہے دیکھا کہ عمر کو دیکھتے ہی راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی طاقت دی تھی, آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہوگا, راوی روایت کرتے ہیں مجلس میں جب بیٹھے ہوتے لوگ صرف خیر کی بات کرتے, اور اگر کوئی آپس میں اکٹھے بیٹھے کو آپس میں بات کرنے لگتے تو وہ اسی طرح کھینچ لیتے, ادھر آؤ کیا بات کر رہے تھے آپ, اگر اچھی بات تھی تو آپ نے عمر کو محروم کیوں کیا, مجھے بھی ضرورت ہے اچھی باتوں کی, اور اگر بری بات تھی تو تمہیں جرت کیسے ہوئی میری مجلس میں بیٹھ کے بری بات کر رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری ایسی دی تھی کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ جو تھے ان کو یہ کہنا پڑا اس انسان کا پتہ ہی کرو, جب قیصر نے کہا تھا انہ قد اکل کبدی, اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے, یہ بندہ کون ہے؟ اور جب اس نے بھیجا تھا بھیجنے والے کو تو اس نے آ کے دیکھا تو یہ ریت پہ سویا ہوا انسان ہے اور پتھر کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا انسان ہے جس سے دنیا جو ہے اس وقت خوف کھا رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانچویں بہت بڑی عظمت حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس کے باہر ایک اللہ تعالی کی بنائی ہوئی عورت وضو کر رہی ہے. میں نے جب وہ دیکھا کہ یہ قصر کس کا ہے, میں نے جبریل امین سے پوچھا, جواب ملا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, ایک ہی مجلس میں وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی تھی, وہاں لفظ یہ ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ. دوسرا نام جس کا آیا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, جن کو 10 صحابہ جو اکٹھے تھے, ابو بکر تھے, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر رضی اللہ عنہم وارضاہم, اور ابو عبیدہ ابن جراح, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن مالک, اور اسی طرح سعید بن زید بن نفید. یہ 10 صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, جن کو ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے سب کو اکٹھی جنت کی بشارت دی تھی. یہ وہ صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ. قبیصہ بن جابر کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا, میں نے کسی صحابی کو اتنا قرآن پڑھنے والا نہیں دیکھا جتنا عمر قرآن پڑھا کرتے تھے, بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں عمر کے ساتھ رہا ہوں, اگر زمین میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی عمر کا علم جو ہے سب پہ حاوی ہوگا. یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ آج عمر دنیا سے چلے گئے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ علم کے جو 10 حصے تھے 9 اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دنیا چاہی نہ دنیا نے ان کو چاہا. کیا مطلب؟ ان کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی اور وہ مال کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, اور نہ دنیا ان کو چاہا کہ نہ دنیا کا مال ان کے پاس آیا, انہوں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے دنیا تو نہیں چاہی, اللہ تعالی نے جیسے لگام ڈال کے سواری مالک کے سامنے پیش کی جاتی ہے, اللہ نے دنیا کے خزانے اس کے سامنے رکھ دیے. کس طرح دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے اس صحابی کے زمانے میں, اور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا عمر شہید ہوئے, اور یہ پہلی دہشت گردی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں مجوسیوں کی طرف سے ہوئی, مسلمانوں کی طرف سے نہیں. جب اس فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, سورت یوسف ان کی پسندیدہ سورت تھی, اس کی تلاوت کر رہے تھے, تو ابو لؤلؤ مجوسی نے ان پہ حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پیٹ کھلا ہوا تھا جو بھی پیتے وہ اسی طرح خارج ہو جاتا, لیکن ان کے اندر خیر خائی دیکھیے. ایک شخص صرف ان کی عیادت کرنے آ رہا ہے, اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی, کہتے ہیں یا غلام ارفع ازارک فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. اے میرے بھائی یہ چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو, تیرے متقی بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے. حالانکہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے لیکن خیر خائی پھر بھی نہیں چھوڑی انہوں نے. یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ نقصان ہوا ہے اس علم کا, اس جرت اور بہادری کا جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ تھی اس حدیث کے راوی کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ. دوسری بات ہم نے بیان کی تھی، کسی کو یاد ہے کیا بات کی تھی؟ حدیث کی سند، اگر آپ وہ سند لکھنا چاہیں تو ویسے تو میری خواہش تھی کہ آپ کے سامنے پروجیکٹر پہ ہوتی، لیکن پیپر آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اس کی سند کچھ یوں ہے، قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا الحمیدی، ہمیں ہمارے استاد حمیدی نے بیان کیا، عبداللہ ابن الزبیر، جن کا نام عبداللہ ابن الزبیر ہے، قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الہلالی نے بیان کیا، قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد یحیی بن سعید انصاری نے بیان کیا، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یحیی بن سعید انصاری کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد ابراہیم محمد بن ابراہیم التیمی نے بیان کیا، خبر دی، اور محمد بن ابراہیم التیمی کہتے ہیں انہ سمع القمة بن وقاص اللیثی، ہم نے القما بن وقاص اللیثی سے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پہ بیٹھے یہ بات بیان کرتے سنا، قال جو کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ کیا فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، جو روایت آپ نے ابھی سنی ہے. تیسری بات، حدیث کا متن، جہاں تک آپ نے سنا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند. حدیث کے علم کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو اتنی مزیدار حدیثیں سننے کو ملتی ہیں معاشرے میں، واٹس ایپ پہ لوگ شیئر کرتے ہیں، اور بعض اتنی لذیذ حدیثیں ہوتی ہیں، آپ سب سے پہلے ایک بات کیا کریں، یہ حدیث کہاں ہے، اس کی سند کہاں ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر کسی حدیث کی سند نہ ہو تو پھر تو ہر بندہ جو چاہے کہہ دے. اس لیے حدیث وہی ہوگی جس کی صحیح سند ہے، اور صحیح سند سے مراد ہے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس کی سند موجود ہے. اور بہت سارے ایسے قصے اور ایسی باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان بات خود کرے اور کہہ دے اللہ کے رسول نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار، جس نے خود بات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، گویا کہ اللہ کے رسول پہ اس نے جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، صحابہ کو کہا، میری امت کے آخری وقت ایسا ہوگا، یکون فی آخر امتی دجالون کذابون، لوگ دجال قسم کے ہوں گے، کذاب جھوٹے ہوں گے. کیسے دجال اور دجل اور فریب کریں گے، یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی باتیں لے کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم، میرے صحابہ نہ تم نے وہ باتیں مجھ سے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، فَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ جانا، وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، نہ ایسے قصے کہانیوں کی طرف جانا، نہ ان لوگوں کے پیچھے لگنا، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اس سے دو باتیں سمجھ آئیں، جو بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اس سے فتنہ بھی معاشرے میں آتا ہے، گمراہی بھی آتی ہے. اور جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس سے ہمیشہ فتنے ختم ہوتے ہیں اور گمراہی دور ہوتی ہے, انسان کی زندگی روشنی کی طرف آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح احادیث کو سمجھنے اور یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
تیسری بات ہے حدیث کا متن,
انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ جو لفظ ابھی آپ نے سنے ہیں اس کو متن کہتے ہیں. سند کے بعد جتنے الفاظ صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اس کو متن کہا جاتا ہے. چوتھی بات, اس حدیث کو یاد کرنا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے یاد کرنے کو آسان بنائے. لیکن یاد کرنے سے پہلے ایک فضیلت سن لیجئے. ایک سوال کروں گا جس کے جواب میں حدیث سناؤں گا. آج دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں, کسی کو دیکھنا ہو اس کا چہرہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے نظر پڑتی ہے تو انسان کے چہرے پہ پڑتی ہے. اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کو کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. نیکیوں کی وجہ سے چمک پیدا ہوگی اور برائیوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے. اور آپ ابن کثیر کی جب تفسیر پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے ترجمہ تفسیر کیا کی ہے کہ وہاں چہرے ان کے چمکتے ہوں گے جو اللہ کے رسول کے پیروکار ہوں گے, اور سیاہ ان کے ہوں گے جو بدعتی ہوں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہے, نبر اللہ امرأ سمع منا شیئا, قیامت کے دن اس شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا, شادابی والا ہوگا جس نے تین کام میں سے کوئی ایک کام کیا. سمع مقالتی, ایک بات اس نے سنی. دوسری روایت میں آتا ہے سمع منا حدیثا, ایک حدیث سنی. تیسری حدیث میں آتا ہے سمع منا شیئا, پوری حدیث بھی نہیں سنی, اس نے جو کچھ بھی اللہ کے رسول کی بات سن لی آدھی, سننے کے بعد فوعاہا یاد کرتا ہے, وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا, یاد کر کے پھر دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے, قیامت کو اس کا چہرہ پوری کائنات کے سامنے چمک رہا ہوگا. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حدیث کو یاد کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یاد کرنے کی گزارش میں کیوں کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ مزاج ابھی پیدا ہوا ہے, لیکن پاک و ہند میں اس طرح کا مزاج نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کو 50,000 حدیثیں یاد ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو 5,000 حدیثیں بھی یاد ہوں؟ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جس کی صحیح بخاری کی حدیث پہلی آپ پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, میں نے 600,000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ حدیثیں صحیح بخاری میں لکھی ہیں. اور امام ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ کو 700,000 حدیثیں یاد تھیں سندوں سمیت. اور امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کو 10,000,000 حدیثیں یاد تھیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اور آپ نے 10,000,000 کی کبھی گنتی نہ گنی ہو. ایک شخص نے سوال ہی کر لیا ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ سے, آپ نے اتنا علم حاصل کیا, آپ پیدل بھی چلے ہیں؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ 30,000 میل میں نے صرف حدیث سیکھنے کے لیے پیدل سفر کیا ہے. 30,000 میل. پوچھنے والا پوچھتا ہے بس, وہ بھی کوئی بات صحیح ہوگا. تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد, اصل میں بعد میں نے گننا چھوڑ دیا, بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. تو یہ علم ایسے نہیں پہنچا. ہمارے اس کورس کے 5 اہداف ہیں جو آپ کو لکھنے چاہیے. سب سے پہلے صحیح احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی تعلیم دینا، یہ پہلا ہدف ہے ہمارے کورس کا. دوسرا ہدف پڑھنے والے کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کرنا، دوسرا ہدف. اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے پلاننگ جو ہے وہ مضبوط کرنا، اس کو یاد بھی کریں گے، یہ تیسرا ہدف ہے. اور چوتھا ہدف یہ ہے زندگی کے 50 سے 100 ایسے رویے جو میں اور آپ ہر روز اختیار کرتے ہیں ان کو شرعی رہنمائی دینا، جو آپ 100 حدیثوں کے بعد انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور پانچواں جو ہے وہ ہدف جو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ تیار کرنا جو اس مبارک مشن کو چلانے والے خود بن جائیں اور کسی کے محتاج نہ رہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں پہلو ہے حدیث کا ترجمہ. کتاب کو سامنے رکھیے اور میں چاہوں گا کہ اس حدیث کا آہستہ آہستہ ترجمہ آپ کے سامنے کروں تاکہ ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیے. انما الاعمال بالنیات. حدیث شروع ہوتی ہے ان عمر رضی اللہ عن، عمر رضی اللہ تعالی عن، ان عمر رضی اللہ عنہ قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما سوائے اس کے نہیں، الاعمال اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انحصار نیتوں پر ہے. وانما اور بے شک سوائے اس کے نہیں، لکل امرئ ان ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، ما نوا جو اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ پس جو شخص ہجرت کرتا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ بس اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہی متصور ہوگی. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا بس جو شخص دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے، یصیبہا وہ دنیا کو پا لے گا، او الی امرأۃ یا کسی عورت کی طرف ہجرت کرتا ہے، ینکحہا اس سے نکاح کر لے گا. فہجرتہ بس اس کی ہجرت ہوگی، الی ما ہاجر الی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. ایک مرتبہ پھر اس حدیث کا مفہوم سنیے، اور یہ چھٹا پہلو ہے جس سے حدیث واضح ہوگی. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے یا اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اللہ کے ہاں نیت کے مطابق قابل قبول ہے. لیکن جس کی ہجرت کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، اس کو دنیا کا مال مل جائے گا. کسی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے، وہ نکاح کر لے گا. اس کی جو نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کی ہجرت متصور ہوگی. ساتویں بات کو سامنے لانے سے آپ مزید اس حدیث کو سمجھ سکیں گے، وہ ہے اس حدیث کا سبب ورود. یہ حدیث آپ نے کب کہی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یاد ہے؟ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی کہ اس دین کو اختیار کرنا ہے اور ان کی صحبت میں زندگی گزارنی ہے. ایک ایسا شخص ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گیا جو ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا. اس عورت کا نام تھا جمیلہ. اس نے کہا کہ تم مدینے آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی. 8 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے صحابہ، ان کے ساتھ یہ بھی شخص تھا. سفر کی سعوبتیں اس نے بھی برداشت کی، اسی طرح مہاجروں کی صف میں ہی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کوئی معمولی ہستیاں نہیں. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو 0 پوائنٹ سے 0 پوائنٹ تک 437 کلومیٹر، 450 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہ بھی طے کیا. لیکن نیت میں فرق تھا. جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے گئے اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت اللہ نے قبول کر لی. اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ یہ شخص صرف عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے. تو اس کا نام یہ پک گیا، مہاجر ام قیس. اس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی جیسی نیت ہوگی بدلہ ویسا ہی ملے گا. نیت اللہ کی رضا ہے تو پھر انسان کو فائدہ ہے، وگرنہ اس کا فائدہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہاں میں 3 گزارشیں لکھواؤں گا اس نیت کو درست کرنے کے بارے میں. علم سیکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم سیکھتا ہے کس نظریے سے؟ لیصیب بہ عرضا من الدنیا، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. دوسری روایت میں آتا ہے عوضا من الدنیا، دنیا کا بدلہ چاہنے کے لیے. تیسری روایت میں آتا ہے لیماری بہ السفہاء، لوگوں سے مناظرے اور جھگڑے کرنے کے لیے، بیوقوفوں سے کج بحثی کرنے کے لیے. چوتھی روایت میں آتا ہے لیصرف بہ وجوہ الناس، اس لیے علم سیکھتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. یہ 4 مقصد اگر علم کے ہیں، حدیث کہتی ہے یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھیے گا. کیسی خوشبو ہے جنت کی؟ 40 سال اگر کوئی سفر کرتا رہے کتنا فاصلہ طے ہوگا؟ چلو آج کل ہی دیکھ لیں، اگر 120 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 40 سال کوئی گاڑی دوڑائے، یا اس وقت گھوڑے تھے گھوڑا دوڑائے، کتنا سفر طے ہوگا؟ ہم سوچ سکتے ہیں جتنا سفر 40 سال تک ہوگا، جنت کی خوشبو تو مومنوں کو اتنی دور سے ہی جنت جانے سے پہلے ہی آ جائے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے 70 سنہ 70 عاماً، 70 سال اگر کوئی سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے، جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آ جائے گی. اور تیسری روایت میں آتا ہے 100 سنہ، 100 سال تک اگر انسان سفر کرتا رہے تو جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آ جائے گی، لیکن یہ مقصد اگر علم کا ہے تو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور حدیث کہتی ہے جنت کی بات آئی ہے تو اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک عورت جنت سے صرف 1 مرتبہ زمین کی طرف جھانک لے، 2 تبدیلیاں دنیا میں آ جائیں گی. لأضاءت ما بين السماء والأرض، آسمان اور زمین کا درمیانی خلا جتنا ہے وہ سارے کا سارا روشن ہو جائے گا. صرف ایک مرتبہ دیکھ، اطلعت. اور دوسری تبدیلی کیا ہوگی؟ ولملأت ريحا، زمین و آسمان کا سارا خلا معطر ہو جائے. اس لیے فرمایا ولنصيفه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، جو دنیا ہے، جو اس کے اندر ہے، دنیا کے اندر سب کچھ بیچ دیا جائے، اس کے ایک دوپٹے کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو کیا نیت کرنی ہے علم سیکھتے وقت؟ سب سے پہلی نیت اللہ کی رضا، کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ مما یبتغى به وجه اللہ، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ پہلی نیت ہونی چاہیے. دوسری نیت رفع الجهل عن نفسي، اللہ میں اس لیے سیکھنے لگا ہوں کہ مجھ سے جہالت کو دور کر دے، میں صاحب علم بن جاؤں اور قیامت کے دن معلم کائنات کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے. تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والا بن جاؤں، اور اسی مشن کو میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بن جاؤں. یہ تین نیتیں ہمیں سامنے رکھ کے قرآن اور حدیث پڑھنا چاہیے. رب کی رضا مل جائے، میں جہالت سے دور ہو کے صاحب علم بن جاؤں، اور علم کا مطلب روشنی والا بن جاؤں. اس لیے بعض نے علم کی تعریف کی ہے، نور یقذفہ اللہ فی القلب، یہ تو اللہ کا نور ہے، اللہ کسی کے دل میں پیدا کر دے. اور تیسرا مقصد، میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور معاشرے کا سب سے بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، اور اسی طرح کے لوگ آگے پیدا کروں گا. تو یہ تھا حدیث کا سبب ورود، حدیث کا حکم. آٹھویں بات، بخاری مسلم کی جو روایت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی روایت ہے جس کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے اوتھینٹک کتابیں ہیں بخاری اور مسلم. اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے. آپ کے سامنے جو نخبت و صحیحین ہے، جس کو ہم اگلی کلاس میں کچھ انشاءاللہ وضاحتیں دیں گے، اس میں صرف بخاری مسلم کی حدیث لائے ہیں. وہی روایت یہاں جمع کی ہے جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، تاکہ جو چیز ہم یاد کریں، زندگی میں کبھی ہمیں یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہم نے کچھ چیز کو ضعیف تو یاد نہیں کر لی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح حدیث ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہوگا کہ صحیح ترین حدیث ہے. اس حدیث کے مسائل اور احکام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث صحابہ کرام کو سمجھائی، اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. نیت کو خالص کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ اس کے ثمرات اختصار کے ساتھ لکھ لیجئے. سب سے پہلا فائدہ، عمل قبول ہوگا. نیت صحیح نہیں، عمل قبول نہیں ہوگا جتنا بھی بڑا عمل ہو. دوسرا فائدہ، اللہ کی رضا ملتی اس وقت ہے جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے. تیسرا فائدہ، انسان کی نیت خالص ہو تو اس کی عام عادت کو بھی اللہ عبادت لکھتے ہیں. ہے عادت، ضرورت. حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے، اور نیت کرتا ہے یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، سو گیا صبح تک بیداری نہیں ہوا، صبح اٹھتا ہے اذان ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ سکا. حدیث کہتی ہے کتب لہ ما نوا، چونکہ یہ نیت کر کے سویا ہے میرے فرشتو اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دو، پڑھی نہیں ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے بندہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، خادم پہ خرچ کرتا ہے، اور اگر یہ نیت کرے اللہ راضی ہو جانا. حالانکہ واجب ہے بچوں کی پرورش، واجب ہے بیوی کے اخراجات پورے کرنا، یہی تو ایک عقد ہوتا ہے نکاح میں، میں ذمہ دار ہوں، لیکن نیت یہ کر لے میرے مالک تو راضی ہو جانا. قیامت کے دن کروڑوں روپے جو آپ نے بیوی پہ، بچوں کی پرورش پہ خرچ کیے، تربیت پہ، آپ کا نام اعمال سامنے آئے گا، اس میں لکھا ہوگا آپ نے یہ صدقہ کیا، حالانکہ آپ نے صدقہ تو نہیں کیا. انسان کی ضرورت اور عادت کو بھی اللہ نیت خوبصورت ہو تو عبادت بنا دیتے ہیں. چوتھا فائدہ، نیت خالص ہو تو معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا ہے. بگاڑوں میں سے تین بگاڑ حدیث میں آئے ہیں، چوری ایک بگاڑ ہے نا، بدکاری ایک بگاڑ ہے نا، بخل ایک بگاڑ ہے نا. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں دنیا میں. ایک شخص نیت خالص کر کے کہتا ہے آج میں صدقہ کروں گا، رات کی تاریکی میں جا کے چور کو صدقہ دے کے آ گیا، اس کو تو نہیں پتا چلا، لوگوں نے باتیں کی، لو دیکھو رات کو آئے ہیں صاحب اور چور کو صدقہ دے گئے ہیں، اس وقت تو یہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی. دوسرے دن کہتے ہیں میں پھر صدقہ کروں گا، پھر کسی بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، نہیں پتا تھا. پھر لوگوں نے باتیں کی، تیسرے دن کوئی امیر آدمی چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. لوگوں نے تینوں دن ہی باتیں کی، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا. اللہ تعالی کی طرف سے جواب کیا آیا، ان صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ قبول ہو چکا ہے. دوسرا انعام کیا ملا ہے، تیرے خلوص نیت سے جو مال پیش کیا، چور روزانہ ہی کچھ کھاتا تھا، جب اس نے اس کو استعمال کیا ہے وہ زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. بدکار عورت نے اپنی بدکاری چھوڑ دی ہے، یہ تھا تو امیر لیکن بخیل تھا، تیرے مال میں برکت اتنی آگی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گیا ہے. معاشرے کا بگاڑ درست ہوتا ہے نیک نیت ہو، جب انسان کی نیت خالص ہو. پانچواں اس کا فائدہ، نیت جب خالص ہو تو تین انعام اللہ نقد دے دیتے ہیں، قلبی سکون، زندگی منظم اور مرتب، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آ جاتی ہے مال، وہ نہ بھی چاہے تو اللہ اس کی ضرورتیں ہر وقت پورا کرتے رہتے ہیں. آخرت کی جب نیت بن جاتی ہے اس کی زندگی بہت خوبصورت بنتی ہے، لوگوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے. اور دوسری بات، اس کو قلبی سکون ایسا ملتا ہے جو زندگی میں کسی نے سوچا نہیں ہوتا. چھٹا اس کا فائدہ، دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. ساتواں فائدہ، اجر عظیم اس کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. آٹھواں اور بڑا مہم فائدہ، امت کی نصرت اللہ تعالی اس وقت فرماتے ہیں جب امت میں تین چیزیں آ جائیں، غور کیجئے گا، اخلاص آ جائے، نمازوں کی پابندی آ جائے، اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ دعا کرنا کسی مسلمان کے لیے اللہ کی نصرت کا سبب ہے، اخلاص، نماز کی پابندی اور دعا کرنا. نواں فائدہ یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے. دسواں اور آخری فائدہ، نیتوں کے مطابق ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے. حدیث میں آتے ہیں بس اوقات اللہ کا عذاب آتا ہے، نیک لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا، لیکن جس کی نیت خوبصورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زلزلے میں وہ فوت ہو گیا تو کیا بنا. قیامت کو نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا, جس کی نیت پیاری ہوگی اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا. اس لیے اخلاص کو قائم رکھنے کے لیے دو دعائیں یاد کیجئے, اور ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہتے ہیں. پہلی دعا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا, اے اللہ میرے ہر کام کو صالح بنا دے, واجعلہ لوجہک خالصا, اللہ اس کام کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص فرما, ولا تجعل لأحد فيه شيئا, اللہ صرف تیرے لیے میں نے کیا ہے کسی اور کا حصہ اس میں نہ رکھنا. ایک تو یہ دعا پڑھا کریں. دوسری دعا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی, کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں جو تم پڑھ لو تو شرک اصغر ریاکاری سے بھی اللہ تمہیں بچا دیں گے, شرک اکبر سے بھی اللہ تمہیں محفوظ فرما دیں گے. کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم, اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں, اور میں اس کو جانتا ہوں اور کسی کو شریک بنا بیٹھوں. واستغفرک لما لا اعلم, اور میں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک اصغر ریاکاری اور شرک اکبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جس سے سب سے پہلے ہمارا رب راضی ہو, پھر ہم سے جہالت دور ہو, ہم اصحاب علم و معرفت بنیں, اور اللہ قیامت کے دن معلم کائنات کی صحبت نصیب فرمائے. جس طرح آج علم کے لیے جمع ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین اساتذہ اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.